وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ شور یعنی کڑوا کھاری، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ ایک سمندر کے اندر ایک جگہ پر نظر آتے ہوئے دو طرح کے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں، اور وہ کس نے قائم کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی، جس نے ان کو بنایا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا، میری اجرت، میرا صلہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ کی طرف بلانے والوں کی اجرت کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ اس پیغام کو قبول کر لیں جو وہ لے کر آیا ہے، وہ راستہ اختیار کر لیں جو ان کے رب کی طرف جاتا ہے۔ یعنی دین کا کام کرنے والے کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع اور سب سے بہترین اجرت اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ وہ کام شروع کر دیں جو انہیں بتایا جا رہا ہے۔ سبیلا، کہ لوگ رب کے رستے پہ چل پڑے۔ اس کی ساری خوشی اور اس کی ساری تھکاوٹ اسی میں ختم ہو کے رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ مل گیا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آج ہی کائنات کے تخت سلطنت یعنی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو، تم کیا جانو کہ کون ہے وہ ہستی؟ اس سے پوچھو جو جانتا ہو، اس کو پہچانتا ہو۔ اس کو ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھرے؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمک کا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں لیکن کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ سمجھتا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ کسی خاص رنگ، نسل یا زبان کے بولنے والے نہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جن کے اندر عاجزی ہوتی، کیونکہ چال انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، انسان اپنی چال سے پہچان لیا جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندے بھی اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیا ہے ان کی چال؟ عاجزی والی، تواضع والی، مسکینی والی نہیں، احساس کمتری میں مبتلا نہیں، ایمان سے بھرپور، جاندار چال لیکن عاجزی والی، نرمی والی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ یعنی بندہ مومن یا رحمان کے بندے کی صحیح تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ وہ اپنی چال میں بھی بہت نرم ہے اور اپنی گفتگو میں بھی بہت نرم ہے۔ وہ بیکار کی بحثوں میں نہیں الجھتا، وہ دوسروں پہ شاؤٹ نہیں کرتا، وہ نہ سمجھ لوگوں کے ساتھ نہیں الجھتا، بلکہ اگر نہ سمجھ لوگ اس سے الجھنے کو آئے تو سلام کہہ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہ آج بھی کی ایک اور مثال ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ رحمان کے بندے، عباد اب کی جمع، اور اب بندے کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کے اندر بندگی کی خوب پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عاجزی، اور وہ انسان کے دل میں سب سے پہلے آتی ہے. جب دل میں آتی ہے تو چال میں نمایاں ہوتی ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، معاملات اور رویوں میں پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد ان کی راتیں ایسے عشرت میں اور فضولیات اور لغویات میں نہیں گزرتی، بلکہ سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی سب کچھ کر کے، انتہائی عاجزی اختیار کر کے بھی، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے، اپنی راتوں کی حفاظت کر کے، اپنے اوقات کی حفاظت کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل سے کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت. یہاں اقراف اور بخل آمنے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ رحمان کے بندے نہ مصرف ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے اسراف تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، ناجائز کاموں میں دولت خرچ کرنا، ہاں وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، ناجائز پروہیبیٹڈ چیزوں میں، مثلا قمار بازی میں، جوئے میں، شراب نوشی میں، میلوں ٹھیلوں میں، شادی بیاہ میں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر شان دکھانے کے لیے. دوسرا یہ کہ جائز کاموں میں بھی خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی اسراف کیا ہے؟ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کے خرچ کرنا، کیونکہ جب بڑھ کے خرچ ہوتا ہے تو پھر ضائع ہوتا ہے. مثلاً کھانا کھانا ایک ضرورت ہے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زائد کھانا پکا کے رکھ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کھا نہیں سکیں گے. جو کھایا نہیں جائے گا تو دن میں جائے گا، ویسٹ ہوگا، ضائع ہوگا. آپ خود سوچیے کہ ایک لقمہ جو آپ کھاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ محنت ہوتی ہے؟ ایک لقمہ مثلا روٹی کا یا بریڈ کا ایک لقمہ جو ہے وہ گندم سے بنتا ہے. گندم کے اگانے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، گندم کے اگانے کے لیے ایک مناسب موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ ایک خاص وقت تک جا کے پکتا ہے. انتہائی شدید گرمی کے عالم میں کڑکتی دھوپ کے نیچے لوگ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، پھر اس کے ایک ایک دانے کو سلکوں میں سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کو مارکیٹ تک پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں ایک نیا پروسیس ہوتا ہے، اسے مشینوں میں پیسا جاتا ہے، پھر اس کا سلکا اور اس کا میدا الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے. گوندنے میں آپ کو پتہ ہے کتنی مشقت لگتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو بیک کیا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے، آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک کھانا ہے تو دو نکال کے گرم کیے، ایک کھایا اور ایک دن میں پھینکا اور گئے. کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں اس پر؟ کتنے لوگوں کی محنت تھی پیچھے، اور آپ نے جٹ میں اس کو بیکار کر کے پھینک دیا دن میں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ تو کسان کی محنت ابھی تک جو بات نہیں تھی، تو انسانوں کی محنت تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک پودا اگنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے؟ زمین پر اگر بارش نہ برسے تو پانی آپ کو کہیں سے نہ ملے، کیونکہ جو زمین کے اندر پانی ہے اس کی سطح بھی نیچے ہو جاتی ہے اگر اوپر سے بارش نہ برسے. قحط کیوں پڑتا ہے؟ اسی وجہ سے تو پڑتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی. اور بارش برسنے کے لیے آپ کو پتا ہے کس کس کو کام کرنا پڑتا ہے؟ سورج بھی کام کرتا ہے، سمندر بھی کام کرتا ہے، ہوائیں بھی کام کرتی ہیں. پھر وہ بادل اٹھا کے منو تنو بادل، بھاری بادل اٹھا ہمائیں، حتی اذا اقل سحابن ثقالن، بوجھل بادل، وہ میلوں میل، سینکڑوں میل تک ہوا چلتی ہے، پھر جا کے کہیں بارش ہوتی، پھر وہ پانی کہیں اکٹھا ہوتا، پھر وہاں سے جا کے زمین کو لگایا جاتا ہے. ہم ایک لقمہ بھی جب ضائع کرتے ہیں، ایک چیز بھی جب ضائع کرتے ہیں، تو آسمان اور زمین کی بہت سی چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کا حق مارتے ہیں اور ان سارے وسائل کو ضائع کرتے ہیں. اگر ہم ہر روز ضائع ہونے والی فوڈ سے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں تو کتنے بھوکے گھروں کا راشن نکل آئے اس میں. اللہ تعالیٰ نے تو رزق سب انسانوں کے لیے اتارا ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ بھوکے اور کچھ لوگ ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کچھ کو دے کے آزمایا، کچھ کو لے کے آزمایا، کچھ کے مال میں ان کا حصہ رکھ دیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم کا بھی حق تھا، سوالی کا بھی حق تھا. سوالی کسی نے آ کے مانگا تو کبھی غضبناک ہوئے اور کبھی دے دیا، اور محروم اس کو تو ہمیں یاد ہی نہیں وہ کہاں رہتا اور وہ کون ہے، اس کی تو خبر ہی نہیں کبھی ہم نے لی. ان کا حق ہمارے اندر آ، ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے اس کو دل کی نظر کر دیا اور ادھر ادھر پھینک دیا اور ضائع کر دیا. پھر اسی طرح کپڑے کے معاملے میں، اسی طرح دیگر بسائل، حتیٰ کہ پانی جو ہم بے تحاشا لڑاتے رہتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کتنے پروسیس سے ہو کر ہمارے پاس آتا ہے؟ ایک فروٹ جو ہم پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، ضائع کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے اگ کر کتنی مشقتوں سے کتنے مرحلے طے کرتے؟ یہ تو میں نے مختصراً آپ کو بتایا، کتنے ہاتھوں سے گزر کر وہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچتا ہے. زمین اس میں کام کرتی ہے، آسمان کام کرتا ہے، سورج کام کرتا ہے، کیا کیا قوتیں اس میں کام کرتی ہیں. جب وہ چیز تیار ہو کے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم اس کی کیا ناقدری کرتے ہیں؟ آپ لے ہی نہیں، آپ ڈالے ہی نہیں، آپ نکالا ہی نہیں اگر آپ کو نہیں کھانا، اگر آپ کو نہیں استعمال کرنا. کیونکہ اسراف میں تو بہرحال پوچھ ہوگی، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، صرف یہ نہیں کہ چال میں عاجزی کافی ہے، یہ زبان میں نرمی کافی ہے، مال کے معاملے میں صحیح مینجمنٹ بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنا کچھ ضائع کرتے ہیں آپ، اس کو بچا کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنے لیے جنت میں گھر خرید سکتے ہیں جتنا ہر روز آپ ضائع کرتے ہیں. ایک لقمہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہی جو آپ دن میں پھینکتے ہیں، یہ ایک لقمہ جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر ہوگا آپ کے لیے. اور ہم اپنی کوتاہی اور نالائکی سے اس کو صرف ویسٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسراف میں اور کیا چیز آتی ہے، کہ نیکی کے کاموں میں خرچ تو کرنا، لیکن ریاکاری کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ بھی اسراف ہے. اور بخل کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، یعنی ہے اس کے پاس لیکن ان کو ترساتا رہتا ہے، ان کو نہ صحیح ایجوکیشن دے رہا ہے، نہ صحیح کپڑا دے رہا ہے، نہ صحیح ضرورت کا سامان ان کا پورا کر رہا ہے. ان کی جب بھی وہ مانگتے ہیں تو وہ ان کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے، یہ بخل ہے. دوسرا یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے، اور اس کے برعکس شر کے لیے پیسہ خوب ہو، یعنی جہاں ایسی عشرت کرنا ہو وہاں بہت کچھ دینے کو تیار ہو جائیں، لیکن جہاں دین کی تعلیم کی بات ہو، خیر کی بات ہو، وہاں ہماری جیب سے پیسہ نہ نکلے. آپ دیکھیں ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ جاہد ہوں بھی جہاد کبیرہ، جہاد کبیر، مثلاً قرآن ہی کی تعلیم آپ نے پوری دنیا میں عام کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس قرآن پاک ہونا چاہیے نا، اس کی تعلیم کے لیے استاد ہونا چاہیے، اس استاد کو تیار کرنے کے لیے کوئی جگہ اور کوئی مقام ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرانا ہے، جن زبانوں میں ابھی تک قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا، تو کیا وہ خود بخود ہو جائے گا؟ وہی لوگ ہوں گے نا جو عربی بھی سمجھتے ہوں گے، جو اپنی زبان بھی جانتے ہوں گے، جو پڑھیں گے، محنت کریں گے. ایسے لوگوں کو تیار کون کرے گا؟ اس کے لیے تو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ کس کس زبان میں ترجمہ ہے، کس میں نہیں ہے، ابھی تک کیوں نہیں، کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، سکھایا جائے، تاکہ وہ اس کو ان زبانوں میں منتقل کرے. پھر اس طرح کتاب چھپ کے کوئی نہیں پڑھتا. آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں ترجمے تھے، لیکن شاید پہلی دفعہ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہوں، کیونکہ کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استاد اتارا ہے، تو کتاب کے ساتھ استادوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم سب کو مل جل کر اثر کرنا ہے. اور اگر ہم اپنے مال کو ضائع کریں گے، اسراف کریں گے، بیکار میں پھینکیں گے، تو دین کا کام اور دین کی خدمت کے لیے تو وہ پیسے نہیں بچے گا. وہ تو ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری تو ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی، ہمارے تو اپنے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم اللہ کے راستے میں کہاں سے لگائیں؟ اللہ کے راستے کے لیے کب بچے گا؟ تو ہم اسراف سے ہی باز نہیں آتے. ایک بیٹی کی شادی کرنی ہو تو ہم کیا کچھ اس میں خرچ نہیں کر ڈالتے، لیکن ایک کسی غریب طالب علم کو پڑھانا ہو یا دین کے لیے کوئی کتاب چھاپنی ہو تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ جو امت مسلمہ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن تو پڑھتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کن کو کہتے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم رحمان کے بندے بن جائیں، رحمان ہم سے محبت کرے؟ اور اگر چاہتے ہیں تو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، شروع سے لے کے آخر تک. پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا سے مرتکب ہوتے ہیں. یعنی پہلے کچھ خوبیاں بتائی گئی، پھر بتایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے. کیوں نہیں کرنے؟ اس لیے کہ اگر نیکیاں بھی کرتے رہے اور ساتھ یہ حرام کام بھی کیے سب نیکیاں بھی برباد ہو کر رہ جائیں گی. یعنی کہ آپ رات سے تہجد پڑھیں اور سویرے اٹھ کے آپ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ نکل جائیں اور آپ غلط کام کریں تو آپ سمجھے کہ آپ کے بہت نیک ہے کیونکہ آپ تہجد پڑھتے ہیں. نہیں، اگر آپ ایک طرف نیکی کا کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو شرک اور زنا اور قتل اور ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا سے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. یعنی شرک اور قتل اور زنا ایسے جرائم ہیں کہ جن کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. ہاں الا من تابا، مگر وہ جو واپس آ گیا. تابا کا مطلب کیا تھا؟ پلٹ آنا. وہ جس نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، بس چھوڑ دیا سب کچھ، وہ آمنا، پھر ایمان لے آیا، سچے دل سے اس نے اللہ کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا، وہ عمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیتا. یہ ہے رحمان، یہ ہے رحم فرمانے والا، کہ پچھلی زندگی کی برائیوں کو بھی وہ بھلائیوں سے بدل دے گا. جیسے پتھر ہیرا بن جائے، گناہ بھی ان کے پھر نیکیوں میں تل جائیں گے اگر انہوں نے آئندہ زندگی میں سب کچھ اچھا کیا. وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے، فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یعنی پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ تاب اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنے کے ساتھ عمل صالحا، اچھے کاموں کی طرف لگ جائے. اور اچھے کاموں کی طرف جب تک انسان نہ لگے برائیوں سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تو لازماً آپ کا نفس آپ کو دوبارہ اسی رستے پہ لے جائے گا، اسی خرابی میں دوبارہ پھنسا دے گا. والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. لغویات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی بامقصد زندگی ہے، انہیں تو اپنی یہ زندگی بھی تھوڑی نظر آتی ہے، کم لگتا ہے وقت، کہ بہت کچھ کرنے کو ہے، زندگی چھوٹی ہے، اس لیے وہ تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بیکار باتوں میں اپنے آپ کو کہیں گنوائیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر آنکھیں کھول کر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، صرف آنکھیں بند کر کے جھوم کے نہیں بیٹھ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیا والذین یقولون ربنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، نیک لوگوں کا امام بنا، ان کا رہنما بنا، یعنی انہی کا ساتھ ہو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانی زندگی کی اصلاح کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں. باقی سارے کام اسی وقت اچھے ہو سکیں گے جب گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا. اگر گھر میں چین نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، گھر میں آپ کو ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں، گھر میں کوئی آپ کا مددگار نہیں، تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ سجدے میں اور قیام میں گزار سکتے ہیں؟ کہاں آپ مال خرچ کر سکتے ہیں دین کے راستے میں؟ اگر بیوی بچے اور گھر والے کچھ اور تقاضے کر رہے ہیں، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی دین کے رستے پر عمل کرنا زیادہ آسان نہ ہوگا. اس لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں گھر کا بھی سکون عطا کر، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تاکہ ہم تیری اطاعت اور بہترین طریقے پر کر سکیں. کیونکہ جس شخص کو گھر میں الجھنے اور پریشانیاں اور بے سکونی اور بے چینی ہو، پھر اس کے لیے باہر کی دنیا میں کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دعا آپ سب کو اپنی خاص دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی, وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی, اللہ میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے, ہارون کو جو میرا بھائی ہے, یعنی میرے گھر والوں میں شکر میرا مددگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو. کیونکہ عموماً گھر میں انسان زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے, بہتر مشورہ کر سکتا ہے, جلدی ایکشن لے سکتا ہے, کسی بھی کام کے لیے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کئی نصب بے حق کثیرا, یہ اکٹھے ہوں گے تو کثرت سے کبھی تسبیح کریں گے, بہت سے طرح ذکر کریں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے مانگی ہو کہ باقی اور قوم میں انہیں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا تھا جو ان کو اس کام میں سپورٹ کر سکے یا مددگار ہو سکے, کیونکہ بنی اسرائیل تو فرعون کی غلامی میں رہی اور اپنا دین ایمان سب بھولی بیٹھی تھی. فرمایا یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, یعنی بلند و بالا محلات ہوں گے ان کے لیے, بلند و بالا مقامات ہوں گے قیامت کے دن. یعنی یہ وہ اوصاف ہے پیچھے بیان کیے ہوئے جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ممکن ہے کہ اپنے اندر پیدا کر سکے؟ بما صبر, یہ اوصاف وہی شخص اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا مادہ ہو. جنت صبر کی قیمت ہے, اور جہنم اس کے لیے ہے جو دنیا میں صبر کی مطلوبہ قیمت دینے کے لیے تیار نہ ہو. جنت کے لیے اپنے آپ کو نیکی پر روک رکھنا, برائی سے رک جانا اور نیک کام پر استقامت اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. اور کیسی ہے وہ جنت؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, آداب و تسلیمات سے وہاں ان کا استقبال ہوگا, ہر طرف سے ان کو سلام اور دعائیں مل رہی ہوں گی. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, کتنا اچھا مستقر و مقام ہے, کتنا بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, آپ کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو, اب سے تم نے جھٹلا دیا ہے, ان قریب ہو سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اس کو تمہاری ضرورت نہیں, اور اگر تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ایسی سزا ملے گی کہ پھر تمہیں چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوگا.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما, ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما, والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. طسم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. مانتے کیوں نہیں؟ یہ ہے ایک داعی کا کردار کہ اس کا غم کیا ہے، اس کا دکھ کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، وہ کس بات پہ روتا ہے کہ لوگ حق کی بات کیوں نہیں مانتے، لوگ اپنے آپ کو نقصان میں کیوں ڈال رہے ہیں. ایسا شخص دوسروں سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. جو دوسروں کے انجام میں رونے والا ہو، اپنے آپ کو کھونے والا ہو، وہ ان کے لیے پھر برا دل نہیں رکھ سکتا. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب سے یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہے؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیے، اور مجھ پر ان کے ہاں جرم کا ایک الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا، ہرگز نہیں، چلنا، فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. تو ہم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. پھر اوم نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فعلتها اذن وانا من الضالین. انکار نہیں کیا، کہا ہاں، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. یہ ہوتا داعی بالکل ایک سچا انسان ہوتا ہے، وہ کسی دباؤ میں آ کے، کسی خوف میں آ کے، کسی لالچ میں جھوٹ نہیں بولتا، غلط زبانی نہیں کرتا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اب یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ الا تسمعون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کو شکل رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے، فرعون نے جو سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں. فرعون اس میں بہت غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بیچ میں ایسے کمنٹس کر رہا ہے جس کے نتیجے میں بہت ناگوار سچویشن پیدا ہو سکتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی سب باتوں کو اگنور کر کے اپنی بات پہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور اپنا پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ لفظ سے اعراض کرتے ہیں اور جاہل جب ان کو الجھاتے ہیں تو وہ الجھتے نہیں ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر سے میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنی گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. بنے دنیا میں کہیں کبھی ایسا ہوا کہ جادو کے زور سے کسی کو حکومت سے بے دخل کیا جا سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تو سارے جادوگر بادشاہ ہوتے اور باقی دنیا آؤٹ ہوتی. لیکن اس نے صرف اتنی شوشہ چھوڑا, لاجواب ہو گیا تھا نا, کوئی دلیل تو تھی نہیں. اب کیا کہتا؟ اب تو ماننا چاہیے تھا اس کو, ماننا وہ چاہتا نہیں تھا, اس لیے اس نے الٹا بلیم کرنا شروع کر دیا. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہلکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے, اس میلے میں چلو گے, اکٹھے ہو گئے, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے.